بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي شبه المخلوقين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد على اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات المشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إن الله بكل شيء عليم دور محمد اعزان گرامی قدر تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کر دیا، یعنی فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر نامدار پر اور ان کے دو فرزند حسن اور حسین پر۔ آئیے گفتگو کا آغاز کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں تاکہ موضوع مکمل ہو سکے۔ کل گفتگو اس حوالے سے شروع ہوئی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اس ٹکڑے کے ذیل میں ہماری گفتگو عالم نور میں معرفت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ درود اگر باواز بلند پڑھا جائے تو گناہوں کو جزاک اللہ۔ عالم نور میں مولا کائنات کی معرفت حاصل کرنی ہے، کیونکہ جب سلمان اور ابو ذر مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے تھے تو پہنچ کے پوچھا تھا، یا علی ہم آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہا لم یستکمل احد الایمان، کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یا ترجمہ یوں کہوں کہ کوئی شخص بھی ایمان کے لحاظ سے کامل نہیں ہو سکتا، حتی یعرفنی بالمعرفت النورانیہ، مگر یہ کہ وہ میری معرفت نورانی حاصل کر لے۔ عجیب بات ہے، کہ اس کائنات میں علی ابن ابی طالب کا وجود اس عالم مادہ میں آنے کے بعد کس منزل پر فائز ہے، کہ جتنے بڑے بڑے مورخین ہیں سب نے ان فضائل کو شمار کیا، اور جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ذات علی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، اور یہ پوچھنے والا کوئی بتانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ابن حدید معتزلی اپنے استاد سے پوچھ رہا ہے ابو حزیل سے کہ ذات علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، بلاغت پڑھتا ہے نا، بلاغت ختم ہے اہل بیت کے اوپر آ کے۔ اب پتہ نہیں میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ کلام امام امام کلام ہوتا ہے، کلام امام امام جو کہتے ہیں وہی کلاموں کا امام بن جاتا ہے۔ ہر کلام امام کے کلام کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی کلام امام کے کلام سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ بلاغت پڑھتا تھا امام اپنے استاد سے، اور بلاغت میں کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی سوائے نہج البلاغہ کے، کوئی اور کتاب ہو نہیں سکتی جو نہج البلاغہ کے برابر آ جائے۔ تو نہج البلاغہ پڑھتا تھا، ایک دن پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ اس ذات کے بارے میں جس کی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے خطبوں کے اوپر ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں پائے، حق کے مطلب ادا نہیں ہوا، اس ذات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا سب سے مظلوم ترین شخصیت دنیا کی یہی ہے۔ کیوں؟ کہا اس کے فضائل غیروں نے بھی چھپائے، اپنوں نے بھی چھپائے۔ ابن حدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا استاد غیروں نے چھپائے تو سمجھ میں آتا ہے، غیروں نے چھپائے تعصب کی بنا پر، غیروں نے چھپائے دشمنی کی بنا پر، لیکن اپنوں نے کیوں چھپائے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں ایسے ادوار گزرے ہیں جو فضائل علی بیان کرتا تھا اس کی گردن کاٹ دی جاتی تھی، غیروں نے چھپائے تعصب اور دشمنی کی بنا پر، اپنوں نے چھپائے جان کی خوف کی بنا پر۔ پھر اگلا جملہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ، کہا کہ دونوں نے چھپائے، چاہنے والوں نے بھی چھپائے، غیروں نے بھی چھپائے، لیکن اس کے باوجود اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، دنیا کے سارے فضائل جمع کر دو پھر بھی علی کے فضائل کے برابر ہو نہیں سکتے۔ ہے نا کہ اگر دنیا کے سارے جنوں انس لکھنے والے بن جائیں، اور سمندر سیاہی بن جائیں، دریا اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور لکھنے والے لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں، لیکن علی کی ذات کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، درختوں کے بنے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ کون سے فضائل؟ جو اس عالم مادہ میں ہیں۔ پتہ نہیں میری بات میں سمجھا پایا کہ نہیں پایا، جو عالم مادہ میں ہیں جہاں پر چھپایا گیا ہے فضائل کو، وہاں پر اتنے فضائل ہیں۔ اس عالم مادہ میں جب علی کے اتنے فضائل ہیں تو عالم نور میں فضائل کہاں پر؟ کہ جہاں پر کوئی چھپانے والا نہیں ہے، ہاں بتانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے، اہم بات یہ بتانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے، چھپانے والا وہاں کوئی نہیں ہے، جو فضیلت وہاں پہ ہے وہ ہے۔ یہاں پر تو فضیلتیں چھپائی جا سکتی ہیں، یہاں پر اپنے کو آگے کرنے کے لیے دوسرے کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں اپنا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں میں نے جملہ کہا آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ بہرحال یہ ذات علی ابن ابی طالب مظہر العجائب ذات اس عالم مادہ میں، اور اس عالم نور کے اندر ان کے فضائل ہماری عقل سے ماورا تو نہیں، لیکن ہم درک کرنے سے قاصر نہیں، جس حد تک درک کر سکتے ہیں اس حد تک درک کرنا چاہیے، جس حد تک اہل بیت نے خود بتائے ہیں یہ فضائل ان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ایمان کے لحاظ سے ہم مکمل ہو جائیں۔ آئیے بات وہیں سے شروع کروں کہ کل گفتگو رکی تھی کہ پروردگار نے نور خلق کیا، پھر افتقاق کی منزل، فتح کیا نوروں کو، اور نوروں کو فتح کرنے کے بعد 14 نور میں تقسیم ہو گئے، اس کے بعد پھر اشتقاق کی منزل، جو کل تھے صاحب وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے اور میرے ساتھ ساتھ بولیں گے، کہ اشتقاق کی منزل کے جہاں پر 14 نوروں میں سے 5 نوروں سے زمین آسمان سورج چاند ستارے اور پھر اس کے ساتھ حور جنت سب کچھ بن گیا تھا نا، یہاں تک پہنچ گئی تھی گفتگو کہ ان پانچ کے نور سے زمینوں آسمانوں ملکوں عرشوں کرسیوں لوہوں قلموں سب کچھ ان کے نور سے بن گیا، ٹھیک بن گیا۔ اچھا میرا ایک سوال ہے یہاں پر کہ جب پروردگار عالم نے اہل بیت کے نور کو خلق کیا تھا، توجہ چاہوں گا، سوال سنیے گا تاکہ بات واضح ہو سکے، کہ پروردگار نے جب اہل بیت کے نور کو خلق کیا تھا اور فتح کے مرحلے سے گزار رہا تھا، یہ اہل بیت کا نور تھا کہاں؟ بھائی علی اور رسول اور جناب زہرا اور امام حسن اور امام حسین اور باقی چار دو معصومین کا نور تھا کہاں؟ مجھے لوکیٹ کر کے بتائیے تھا کہاں، کس جگہ پہ تھا؟ زمین پر، زمین بنی ہے شہزادی کونین کے نور سے، شہزادی کا نور پہلے تھا زمین بعد میں، آسمان پر، آسمان بعد میں ہے شہزادی کا نور پہلے ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اچھا جنت میں تھا، جنت بنی ہے بعد میں، اہل بیت کا نور پہلے تھا، عرش پہ تھا، عرش بھی بعد میں ہے، اہل بیت پہلے ہیں، تھا کہاں؟ نہ زمین پر ہے، نہ عرش پر ہے، نہ فرش پر ہے، تھا کہاں؟ اچھا یہ نور بنا کس سے ہے؟ جب کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو کچھ ہونا چاہیے نا جس سے بنایا جائے، بات آ گئی ذہن میں؟ بھائی دو دو سوال ہو گئے اب تک کے، کہ ایک یہ کہ بنا کس سے، اور دوسرا یہ کہ بننے کے بعد کہاں تھا، تھا کہاں یہ نور؟ معصوم سے یہی سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اپنے نور کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا نور بنا کس سے ہے؟ کہ خلقنا اللہ من نور عظمت، پروردگار نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ اچھا تو تھا کہاں؟ بھائی ایک بنانے والا ہے اور کچھ بننے والے ہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ جنت ہے نہ حوران جنت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یا بننے والا ہے یا بننے والے ہیں یا بنانے والا ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھا کہاں؟ بھائی لوکیشن ہونی چاہیے نا، کہاں کہیں کسی جگہ پہ ہونا چاہیے، کہاں پر ہے یہ نور؟ جب بنایا ہے پروردگار نے، زمین ان کے صدقے میں بنی ہے، ان کے نور سے بنی ہے، آسمان ان کے نور سے بنا ہے، جنت ان کے نور سے بنی ہے، ملک ان کے نور سے بنے ہیں، عرش ان کے نور سے بنا ہے، کرسی ان کے نور سے بنی ہے، لوح ان کے نور سے بنی ہے، ساری چیزیں ان کے نور سے بنی ہیں۔ جب سب چیزیں ان کے نور سے بنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نور پہلے تھا، چیزیں بعد میں تھیں، تو تھا کہاں یہ تو بتائیے۔ کہا نحنو عند اللہ، جب کچھ نہ تھا ہم عند اللہ تھے۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، مقام اندیت پروردگار کو سمجھیے گا۔ مقام اندیت پروردگار ہے کیا؟ لغت کا حوالہ دے دیتا ہوں، جا کے دیکھ لیجیے گا، تحقیق علامہ مصطفی لکھی ہوئی کتاب، قاف رے بے، قرب کے معنی میں جا کے انہوں نے نیچے چار چھ سطروں کے بعد بحث کی ہے اس کے اوپر۔ قریب اور بعید دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دور ہوتا ہے اور ایک قریب ہوتا ہے۔ قریب کے لیے عربی گرامر کے اندر چار لفظ استعمال ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، سب آخری بندے تک کی توجہ میں چاہوں گا اپنے ساتھ، تاکہ میں مطلب تھوڑا سا سنگین ہے مشکل اس کو آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قریب، ہر قریب کو کہا جاتا ہے، یہ بزرگ یہ بھی میرے قریب ہیں، یہ بھی میرے قریب ہیں، وہ آخری آدمی جو بھی بیٹھا ہو وہ بھی میرے قریب ہے، باہر جا کے کہہ سکتے ہیں ہم نے بیٹھ کر ممبر پر قریب سے مجلس سنی، قریب سب قریب ہیں، برابر ہیں۔ اچھا قریب سے آگے کا مرحلہ آ جاتا ہے دنوف کا، دنوب بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنوب بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ مصطفی نے مثال بھی دی ہے بڑی پیاری، کہا کہ دنوب کہا جاتا ہے اس مقام کو کہ جہاں پر کوئی آدمی اتنا قریب آ جائے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ہاتھ ملا سکے۔ معراج کا یاد ہے نا واقعہ، دنا فتد اللہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا، دنا فتد اللہ، دنا یعنی اتنے نزدیک ہوئے رسول، اتنے نزدیک ہوئے، اتنے نزدیک ہوئے کہ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، یہ ایک کمان کا فاصلہ یعنی اتنا قریب ہو گئے تھے کہ بس ہاتھ بڑھاتے ہاتھ بڑھا کر ملا لیتے۔ اب روایتیں لکھتی ہیں کہ دو ہاتھ نکلے تھے، اب یہ کس کے تھے مجھے نہیں پتا، دو ہاتھ نکلے تھے، کسی کا لہجہ تھا، کسی کے ہاتھ تھے، بہرحال وہ تھے موجود۔ تو دنا فتد اللہ یعنی دنوب، وہ مقام کے جہاں پر ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، یہ ہے دنوب۔ قریب ہر قریب سب قریب ہیں میرے، یہ بھی قریب ہیں، وہ بھی قریب ہیں، وہ بھی قریب، جتنے افراد ہیں سب میرے قریب ہیں، لیکن دنو مجھ سے کون ہے؟ جو ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، یہ دنو ہے بس. اچھا، دنو کے بعد کا مرحلہ ہے لدن کا. لدن کیا ہے؟ لا یمسہو الا المطہرون کتاب مکنون من لدن علی حکیم. یہ کتاب، یہ قرآن کہاں سے آئی؟ من لدن علی حکیم، لدن خدا کے لدن سے آئی ہے. اب یہ لدن ہے کیا؟ علامہ مصطفی نے لکھا اور فرق اللغالے نے بھی لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ مصباح المنیر والے نے لکھا. لدن کسے کہتے ہیں؟ لدن اتنا فاصلہ کہ حصہ نہ بنے لیکن جدا بھی نہ ہو. بھائی یہ میرا لباس، یہ مجھ سے اور قریب ہو گیا نا، یہ میرا لباس کہاں پر ہے؟ مجھ سے قریب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لباس مجھ سے لدن کی منزل پر ہے. بھائی دنوب کی منزل پر ہے برادر عزیز میرے، بزرگوار دنوب کی منزل پر ہے، لیکن لدن کی منزل پر نہیں ہے. لدن اور نزدیک، قریب سب قریب، جتنے قریب ہیں سب میرے قریب ہیں، ساتھ رہیے گا میرے، جتنے قریب ہیں سب میرے قریب ہیں، لیکن دنوب کون ہے؟ جو ایک کمان کے فاصلے پر ہے، ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے. لدن کون ہے؟ یہ میرا لباس لدن. اس سے اور کلوز ہوتے چلے جائیے، کلوز ہوتے جائیے. کہا اندیت، یہ مقام اندیت ہے کیا؟ اند اللہ جو کہا ہے، اندیت مقام اندیت کیا ہے؟ اندیت یہ ہے کہ ذات کے اندر چلا جائے لیکن ذات کا حصہ بھی نہ بنے. بھائی میں مثال دوں گا تو شاید بات سمجھ میں آ جائے. بھائی کتاب رکھی ہوئی تھی، ایک روایت اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا روایت کیا ہے. میں نے روایت کھولی اور کھول کے پڑھ لی. اب جب پڑھی تو کیا ہوا؟ کتاب بند کر دوں گا، روایت میرے دماغ میں آ گئی. کہاں ہے روایت؟ روایت میرے دماغ میں. میں کیا کہوں گا؟ روایت. یہ علم کہاں پر؟ علم و اندی، علم مقام اندیت پر میرے پاس ہے، میرے ذہن میں ہے. کیا جدا کر کے دکھا سکتا ہوں؟ توجہ چاہوں گا، کیا جدا کر کے دکھا سکتا ہوں یہ علم؟ جب میں بولوں گا تب پتا چلے گا کہ یہ علم میرا یہ ہے. لیکن کیا روایت اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال کے دکھا؟ یہ روایت میرے دماغ میں ہے، میرے جسم کا حصہ بن گئی روایت، میرے ذہن میں آ گئی. کیف نفسانی، اب ایک بحث ہے فلسفی کی، بہرحال کیف نفسانی کہتے ہیں ایسی کیفیت جو باہر سے کسی چیز پر عارض ہو جائے، ذات کا حصہ نہ ہو، باہر سے آ جائے اندر کی طرف لیکن ذات کا حصہ بھی نہ بنے اور ذات سے جدا بھی نہ ہو. بھائی یہ بخار جب آتا ہے، آپ کو بخار چڑھتا ہے؟ اور اکثر و بیشتر ایسا بخار چڑھ گیا. کیوں چڑھ گیا بھائی؟ یہ بخار عارض ہو گیا. کہاں سے آیا بخار؟ کسی وائرس نے باہر سے اٹیک کیا، وہ آپ کی ذات میں. کیا بخار آپ کی ذات کا حصہ ہے؟ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب بخار ہے تب جدا کر کے نہیں دکھا سکتے. سر کا درد ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ درد ہے الگ کر کے دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. یہ سر کا درد، یہ علم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اندیت میں ہیں. صحیح ہے. یہ علم کہاں پر ہے؟ مقام اندیت پر ہے. اندیت پر کس طرح سے؟ نہ ملا ہوا ہے اور نہ ہی جدا ہے. تب جو ہے آپ حضرات کی، نہ ہی ملا ہوا ہے اور نہ ہی جدا ہے. کمال فصل بھی ہے اور کمال وصل بھی ہے، کمال فصل بھی ہے اور کمال وصل بھی ہے. اہل بیت تھے کہاں؟ اہل بیت تھے نحنو اند اللہ، ہم مقام اندیت پروردگار پر تھے. قرآن ہے مقام لدن پر، اہل بیت لدن پر نہیں، لدن سے آگے کا مرحلہ ہے اندیت کا. ہم مقام اندیت پروردگار پر تھے، یعنی کیا؟ ہم اس طرح سے پروردگار کے نزدیک تھے کہ نہ جدا تھے نہ ملے ہوئے تھے. اور اسی لیے دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو جس کو علی کا الہی چہرہ نظر آیا وہ کہہ بیٹھا کہ علی ہی خدا ہے، لیکن علی نے سجدہ کر کے بتایا وہ اور ہے، ہم اور ہیں. تو کمال وصل بھی ہے اور کمال فصل بھی ہے. کہاں پر؟ مقام اندیت پر. اچھا، تخلیق ہو گئی اہل بیت کی، مولا کائنات کے نور کی تخلیق ہو گئی. کہاں پر ہے؟ عرش بن گیا. محدقین بے عرشے، محدقین حدقہ کا لفظ کہتے ہیں گھیرے میں لے لینا. یہ نور تھے کہاں؟ یہ انوار تھے. محدقین بے عرشے، عرش الہی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. اچھا، یہ عرش کیا ہے؟ اب ذہن میں فوراً آتا ہے کہ نا عرش سے مراد کیا ہے؟ یہ ایسا ایک تخت، اور تخت بادشاہ کا جیسے تخت ہوتا ہے ویسے ہی عرش الہی ہے. نہ خدا کسی تخت کا محتاج نہیں ہے. جائیے کہ پڑھیے گا کتابیں، کلامی کتابوں میں سب نے لکھا کہ عرش سے مراد مقام علم فعلی پروردگار ہے. مقام علم پروردگار بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہیں سے میں واپس آ رہا ہوں. مقام علم پروردگار کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے، اسی لیے کہا جو بھی علم آئے گا وہ ہمارے در سے ہو کر جائے گا. یہ مقام علم فعلیہ پروردگار کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے. اچھا تخلیق ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ تخلیق ہونے کے بعد ملک بن گئے، ملک بننے کے بعد ملک انہی کو خدا سمجھ بیٹھے. کیا کیا پھر جب انہی کی طرف اپنا خالق ان کو سمجھا، تو انہوں نے سبحنا وحللنا وحمدنا، روایت کے جملے کہا کہ جب ایسا ہوا ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں خالق سمجھے، ہم نے تسبیح کی اپنے رب کی، ہم نے تحلیل کی اپنے رب کی، ہم نے حمد بیان کی اپنے رب کی، اور ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے حمد کرنا شروع کی، ہماری بتائی ہوئی تسبیح فرشتوں نے پڑھی. بس وہ تسبیح کہ جس کو اہل بیت نے سکھایا تھا، وہی تسبیح لے کر آدم کے مقابلے میں آئے نا، اور کہاں گئے؟ یہی تو کہا تھا کہ پروردگار تو آدم کو خلیفہ بنا رہا، نہ نو نسب ہو، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں نے تسبیح سیکھی کہاں سے؟ کہاں سکھائی؟ اہل بیت نے ہے. جو اہل بیت سکھا دیتے ہیں اس پر اتنا اعتماد آ جاتا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے لا کر اس تسبیح کو رکھ دیا. یہ بھول گئے کہ وہ خدا خدا ہے، اسی کی تسبیح کر رہے ہو، اور اسی کی تسبیح کر کے تم اس منزلت پر پہنچے ہو کہ آج تم آدم کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. لیکن اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا، اور پلٹنے کے بعد جب سجدہ کر لیا، سب نے ایک باقی رہ گیا جس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا وہ ایک تھا کون؟ وہ شیطان تھا نا. کیا شیطان نے اہل بیت سے تسبیح سیکھی تھی؟ نا، کبھی اہل بیت کا شاگرد نہیں رہا شیطان. جو شاگرد اہل بیت تھے وہ سالے تھے، پلٹ کر آ گئے. لیکن جو شیطان تھا وہ گمراہ کا گمراہ رہا. فیصلہ کر لینا، آج بھی جو اہل بیت کے مکتب سے مل جائے گا وہ ہمیشہ ہدایت یافتہ ہی رہے گا، پلٹ کر آتا رہے گا. لیکن جو شیطانی صفت رکھتا ہوگا، پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے. اچھا تخلیق ہو گئی، نور آسمانوں پر 14 نور، اور پھر اس کے بعد مراحل گزرتے رہے. اب میں مختصر کروں کیونکہ 3 دن میرے پاس ہیں، 3 دن میں ہر ہر مرحلے کو بیان نہیں کر سکتا. اب کیا ہوا؟ تخلیق کے بعد جب 14 نور بنا دیے، 14 نور چمک رہے ہیں، سید الانبیاء حضرت ابراہیم کی تخلیق. جیسے ہی حضرت ابراہیم کی تخلیق ہوئی اور آنکھیں کھولی، 14 نوروں کو دیکھا. اب جب 14 نوروں کو دیکھا تو کہا پروردگار یہ نور کیسے نور ہیں؟ پروردگار اس میں ایک سب سے چمکدار نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ خدا نے تعارف کرایا کہ اے ابراہیم، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کا نور ہے. اچھا اس کے برابر میں، اس کے ہی جیسا تقریباً ایسا ہی نور ہے وہ. کہا یہ علی مرتضیٰ کا نور ہے. ایک نور کی کروا دی شناخت. شناخت ہو گئی. اب شناخت کے بعد ابراہیم نے کہا کہ پروردگار یہ 14 نور تو چمکدار مجھے سمجھ میں آ گئے کہ یہ تیرے خاص نور ہیں، تیرے خاص قریب نور ہیں جو اس عرش کو تیرے گھیرے میں لیے ہیں. لیکن یہ کچھ چھوٹے چھوٹے نور بھی نظر آ رہے ہیں. روایت جا کر دیکھ لیجیے، تفسیر نور الثقلین میں بھی، تفسیر برہان کے اندر جا کر دیکھ لیجیے، روایت موجود ہے. اب 14 نور دیکھ کے کہا کہ پروردگار چھوٹے چھوٹے نور بھی ہیں، یہ نور کس کے ہیں؟ یہ نور کیسے نور ہیں؟ کہا اے ابراہیم، یہ علی کے چاہنے والے شیعوں کے نور ہیں. اب ابراہیم نے پلٹ کر تمنا کی، پروردگار کیا میں بھی علی کے شیعوں میں شمار ہو سکتا ہوں؟ بھائی ابراہیم بھی آل محمد میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کر رہے، علی ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. اب سمجھ لیجئے کہ شیعان علی کا مرتبہ کیا ہے کہ سید الانبیاء کے، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے فاتخذ اللہ خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. ابراہیم جیسا خلیل نبی ہو کر بھی شیعہ علی ہونے میں، علی کا شیعہ ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے. اب منزلت سمجھیے کہ شیعہ کی منزلت کیا ہے. اچھا ابراہیم سید الانبیاء ہے نا، ایسا ہی ہے، سید الانبیاء ہیں. پہلے آل محمد کا نور تھا تو ابراہیم نے دیکھا، آل محمد کا نور پہلے اور ابراہیم بعد میں. ابراہیم ہے سید الانبیاء، بات توجہ میری طرف رکھیے گا، ابراہیم ہے بعد میں، آل محمد کا نور پہلے، ابراہیم بعد میں. اچھا جب ابراہیم بعد میں ہے، سید الانبیاء بعد میں، تو اس کا مطلب ہے ابراہیم اور باقی تمام انبیاء جو بھی ہیں وہ سب بعد میں، آدم بعد میں، اہل بیت پہلے، عیسیٰ بعد میں اہل بیت کا نور پہلے، موسیٰ بعد میں اہل بیت کا نور پہلے، سارے نبی نوح بعد میں اہل بیت کا نور پہلے۔ اب وہ روایت سمجھ میں آئے گی، من ارادا ان ینظر آدم فی علمہ و نوح فی تقواہ و عیسیٰ و موسیٰ فی ہیبتہ و عیسیٰ فی عبادتہ و داؤد فی مناجاتہ فل ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب یہ روایت سمجھ میں آئے گی، کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں جناب؟ جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے تقویٰ میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے۔ سارے نبیوں کا تذکرہ ایک ایک کر کے پھر کیا کہا؟ فل ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے وہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کر لے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے۔ اے عزیزو، جس کے چہرے کی ایک جھلک میں تمام انبیاء کی صفتیں آ جائیں، جب چہرے کی ایک جھلک اس عالم پر ہے، اس مقام پر ہے کہ تمام انبیاء کی صفتوں کو لے لے، پوری ذات کہاں ہوگی بھائی؟ ایک چہرے کی جھلک، فل ینظر الی وجہ علی، اگر کہہ دیتے فل ینظر الی علی ابن ابی طالب کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو، یعنی پورے علی ابن ابی طالب کو دیکھو گے، تمام انبیاء نظر نہ نہ پورے علی ابن ابی طالب کو دیکھنے کو نہیں کہا، صرف چہرے کو دیکھو، صرف چہروں کو، جس کے چہرے کی ایک جھلک میں تمام انبیاء کی صفات آ جائیں، اس ذات کو کہا جاتا ہے علی ابن ابی طالب۔ اور جب چہرے کی ایک جھلک تمام انبیاء کی صفات کو لیے ہوئے ہے، تو پوری ذات کہاں پر ہوگی؟ اور یہ کون سی ذات ہے؟ اس عالم مادہ میں موجود علی ابن ابی طالب ہیں، جن کے چہرے میں تمام انبیاء کی صفات جمع ہو گئی۔ جب اس عالم مادہ میں علی کے چہرے کی ایک جھلک میں تمام انبیاء کی صفات جمع ہو گئی، تو عالم نور میں علی کہاں پر ہوں گے؟ کہاں پر ہوں گے؟ منزلت بہت بہت بلند ہے، معرفت کے بہت سارے مراتب ہیں، پہنچنا انشاءاللہ وہاں تک۔ فل ینظر الی وجہ، اچھا ہم فضائل فضیلت کیا بیان کرتے ہیں؟ جناب علی کے اندر تمام انبیاء کی صفات جمع ہو گئیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ جب ابراہیم بعد میں ہیں علی پہلے ہیں، آدم بعد میں ہیں علی پہلے ہیں، عیسیٰ بعد میں ہیں علی پہلے ہیں، نوح بعد میں ہیں علی پہلے ہیں، موسیٰ بعد میں ہیں علی پہلے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے اندر انبیاء کی صفتیں جمع نہیں ہوئی ہیں، علی کے اندر صفتیں پہلے سے موجود تھیں، جب علی کی صفتیں بکھری تو انبیاء وجود میں آئے۔ کوئی آیا کوئی آیا اس نے علم لیا آدم بن گیا، کوئی آیا اس نے تقویٰ لیا علی کے در سے وہ عیسیٰ بن گیا، کوئی آیا اس نے ہیبت لی وہ موسیٰ بن گیا، کسی نے فہم لیا وہ نوح بن گیا۔ ہر نبی آتا رہا، کشکول بڑھاتا رہا دل علی پر، اور علی ایسا دینے والا ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہر ایک کو دیتا رہا، علی کے در سے لے کر نبی بنتے رہے۔ ارے علی کی صفات بکھرے تو نبی بنتے ہیں، انبیاء کی صفات جمع ہو جائیں تو علی بن جاتا ہے۔ تمام انبیاء ایک طرف اور ذات علی ایک طرف۔ فیس علی جن سنت و الف و نبی، علی کے اندر ہزار نبیوں کی سنتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اب میں کیا کہوں، میرے پاس ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے، ورنہ ایک ایک روایت کے اوپر اگر گفتگو کرنا شروع ہو مجھے ایک مجلس پوری چاہیے۔ بس میں یہیں سے اپنی بات کو روک کے آگے بڑھ رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا تو فضائل کے وہ باب ہیں علی ابن ابی طالب کے کہ جہاں پر انسانی عقل متحیر ہو جائے گی۔ اس اینگل سے کبھی سوچیں، ہم فضائل بیان کرنے ہم کہتے ہیں کہ آپ علی کی ذات کے اندر تمام انبیاء کی صفتیں جمع ہو گئی، یہ علی کے لیے فضیلت، نہ یہ انبیاء کے لیے فضیلت ہے کہ علی کی ایک ایک صفت ان کے پاس چلی گئی، یہ فضیلت انبیاء ہے اور انبیاء فخر کرتے ہیں۔ انبیاء فخر کرتے ہیں کہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی علامہ آدم الاسماء کلھا کے ذیل میں کبھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کبھی ہوئی گفتگو تفسیری حوالے سے گفتگو کروں گی کہ اسماء تھے کیا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی وہ علم جو آدم کے پاس تھا وہ علم تھا کیا. خیر میں اپنے موضوع پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. اچھا آدم نے آ کے علم لے لیا چلے گئے، نوح نے آ کے تقویٰ لے لیا چلے گئے، عیسیٰ نے آ کے عبادت لے لی چلے گئے، موسیٰ نے آ کے ہیبت لے لی چلے گئے. لینے کے بعد کیا ہوا؟ سب چلے گئے نبی بن گئے. اچھا میں مثال دے دوں تاکہ بات بہت آرام سے آپ تک پہنچ جائے. میرے چار بیٹے ہیں، ایک پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. میں نے اپنے سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ بڑا زیادہ وزن اٹھا سکے، میں نے اس کو ایک گلاس دیا اور کہا کہ بیٹا جاؤ اس گلاس کے اندر اس چشمے کا پانی لے کر آ جاؤ. جو بیٹا تھوڑا سا بڑا تھا اس کو تھوڑی سا بڑا برتن دیا، ظرف دیا کہ جاؤ بیٹا اس کو اس چشمے کے پانی سے پر کر کے لے آؤ. جو اس سے بڑا تھا اس کو اس سے بڑا دیا، جو سب سے بڑا تھا اس کو ایک بڑی سی بالٹی یا جو بھی کہہ دے کنٹینر دیا کہ اس کے اندر پانی بھر کے لے آؤ. چاروں بیٹے گئے اور جانے کے بعد پانی بھر کر لے کر آ گئے. تو جو چاہوں گا اچھا چاروں لے کے آ گئے چشمے سے پانی، چشمہ بہ رہا تھا، ایک نے پانی لیا، دوسرے نے لیا، تیسرے نے لیا، چوتھے لیا، لے کر یہاں پر آ گئے. میں نے دیکھا چھوٹے بیٹے کی طرف، چھوٹا بیٹا جو لایا تھا گلاس میں پانی وہ گلاس بالکل بھرا ہوا. میں نے کہا بہترین، زبردست، بہت اچھا کام کیا بیٹا تم نے، باپ کے حکم کی اطاعت کی، لے کر آ گئے تم. دوسرا لایا تھا اس کا بھی دیکھا، اس کا ضرب بھی بھرا ہوا. تیسرا لایا تھا اس کے اندر 3 لیٹر کا پانی، وہ بھی بھرا ہوا تھا. چوتھے میں 4 لیٹر کی گنجائش تھی، وہ بھی بھرا ہوا تھا. چاروں بھرے ہوئے تھے، ہر ایک کے اندر 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر اور 4 لیٹر. اچھا میں یہاں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس گلاس میں کتنا ہے پانی؟ 1 لیٹر. جو اس سے بڑا ظرف ہے بڑے بیٹے کے پاس ہے اس میں کتنا پانی ہے؟ 2 لیٹر. اس سے بڑے کے پاس کتنا ہے؟ 3 لیٹر. اس سے بڑے کے پاس کتنا ہے؟ 4 لیٹر. اچھا جب یہ پانی لے کر آ گئے تو یہاں پر تو میں قید لگا سکتا ہوں کہ کتنا پانی لے کے آئے ہیں. اتنا پانی لے کر اس چشمے سے آ گئے. توجہ چاہوں گا. اچھا جب یہ پانی لے کر آ گئے تو کیا پانی چشمے میں کم ہو گیا؟ چشمے میں پانی کم نہیں ہوا. اچھا چشمے کی مقدار، پانی کی مقدار کوئی بتا سکتا ہے؟ یہاں تو قید لگا سکتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر 4 لیٹر. جا کے لاتے رہے، ان کے لیے مقدار معین ہے کہ یہ اتنا ہی لا سکتے ہیں جس میں جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے، لیکن چشمے کے پانی کی مقدار لیٹرز میں آپ بتا نہیں سکتے. ہر نبی گیا اپنا کشکول لے کر، جتنا زر تھا علی سے صفت لے کر آ گیا، کوئی گیا علم لے کر آ گیا، کوئی گیا تقویٰ لے کر آ گیا. یہاں تو قید معین کر سکتے ہیں کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے، عیسیٰ کے پاس اتنی عبادتیں ہیں، موسیٰ کے پاس اتنی ہیبت ہے، نوح کے پاس اتنا تقویٰ ہے، لیکن ذات علی ابن ابی طالب اس بہنے والے چشمے کا نام ہے کہ جس کا کوئی مقدار معین کرنے کا امکان ہی نہیں ہے. امکان نہیں ہے کہ وہاں پر قید لگائی جا سکے کہ اتنا پانی، اتنا پانی نہ اتنا علم، نہ علم بے تحاشا ہے. اس لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. جب باپ کا اتنا علم ہے، دروازے کا اتنا علم ہے، تو خود مدینے کا کتنا علم ہوگا. اس لیے کہا کہ سرکار کی فضیلتیں ان سے پوچھیں جو سرکار جیسے ہیں. اگر رسول کی فضیلتیں اپنے جیسوں سے پوچھیں گے تو اپنے جیسا ہی بتائیں گے، وہ اپنے جیسا ہی کہیں گے، لیکن سرکار کی فضیلتیں وہی بتائیں گے جو سرکار جیسے ہیں، جو رسول جیسے ہیں. اب جب در کی اتنی فضیلت ہے تو خود شہر کی فضیلتوں کا اندازہ کر لو کہ کس منزل پر فائز ہوگا. فضیلت محمد مصطفیٰ اگر پوچھنی ہے تو علی کی زبان سے معلوم کرو، کسی کوئی اور نہیں بتا سکتا. حقیقت فضائل رسول خدا اگر کوئی بتائے گا تو ذات علی ابن ابی طالب ہے. اچھا آسمانوں میں تخلیق ہو گئی، اب میں بس تیزی سے بات کو تمام کروں، 4-5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو تمام کر کے میں مصائب کی طرف آؤں. آسمان پر ہو گئی تخلیق، ہو گئی تخلیق ہونے کے بعد فرشتوں کی تخلیق ہوئی، اور جبرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جیسے ہی جبرائیل کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد خدا نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ جبرائیل نے کہا تو ہے، میں ہوں. مولا علی نے کہا ہے جبرائیل ایسے نہ کہہ، انا عبد الذلیل، کہ میں بندہ ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے. یہ پہلا سبق تھا ابراہیم جبرائیل کو جو مولا کائنات نے دیا. اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد نبوی میں دحیہ قلبی کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل. ایک بار جب مولائے کائنات داخل ہوئے تو دحیہ قلبی کی صورت میں جو جبرائیل موجود تھے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے علی کا احترام کیا, احترام کرنے کا پھر بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد جب رسول سے گفتگو تمام ہو گئی چلے گئے. رسول نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا دحیہ قلبی. دیکھا دحیہ قلبی نہیں تھا, جبرائیل تھا جو دحیہ قلبی کی صورت میں آیا تھا. اور جانتے ہو کہ یہ کیوں علی کے لیے کھڑا ہوا؟ کہ ہر شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ جب استاد آئے تو کھڑا ہو جائے. اس لیے جبرائیل جب بھی احترام, ہمیشہ مختلف روایات مختلف موجود ہیں آسمان پہ زمینوں پر ہر جگہ جبرائیل احترام کرتے تھے, کیونکہ شاگرد تھے جناب امیر کے, مولا کائنات کے شاگرد تھے. بس میں گفتگو تمام کروں, وقت مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کم ہو رہا ہے میرے پاس. آئیے دو چار باتیں اور کر دوں. اہل بیت کی تخلیق آسمانوں پر, اچھا جو سب سے پہلے بنے وہ سب سے آخر میں کائنات میں آئے, ہے سوال نہیں ہے, بڑی عجیب بات ہے نا. جن کو سب سے پہلے خلق کیا, جو اول مخلوق ہیں, جو سید الانبیاء ہیں, وہ خاتم النبیین, جو سید الاوصیاء ہے وہ خاتم الاوصیاء. بڑی عجیب بات ہے, پروردگار جب پہلے بنائے تو سب سے پہلے بھیج دیتا. اب بس ایک تھوڑا سا ایک مشکل بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا, میں آج یہیں پہ روکوں گا گفتگو کو, پھر کل انشاءاللہ تعالی گفتگو اور آگے بڑھے گی, اور کل شاید میرے پاس ٹائم کچھ کم ہوگا, اس لیے تھوڑا سا میں سمرائز کر دوں گا گفتگو کو. جو سب سے پہلے ہے اس کو سب سے آخر میں بھیجا. اچھا میں مثال دے دوں تاکہ بات میں, میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مثال ایسی دے دوں کہ جو آپ لوگوں تک پہنچ جائے. آپ کرسی کی شکل آپ نے سوچی دماغ کے اندر, ایسی کرسی مجھے بنانی ہے, صحیح ہے بھائی؟ میرے ساتھ رہیے گا سب, ایسی کرسی بنانی ہے. اچھا کرسی کی صورت کہاں پر ہے؟ ذہن میں. یہ ذہن میں جو صورت ہے یہ کیا صورت, کیسی صورت ہے؟ علم ہے نا. یہ کرسی کا علم کس حالت میں ہے؟ علم, العلم و نورن, علم نور ہے, علم نور ہوتا ہے. یہ جوہر, اب بات میں مشکل کرنا نہیں چاہ رہا تو آسان, جو علم ذہن میں جو تصویر آئی ہے کیا اس کے اندر لکڑی موجود ہے؟ اس کے اندر کیلے موجود ہیں کا نہیں؟ جو ذہن میں پوری کرسی موجود ہے کیا کریں گے آپ؟ اس کرسی کو بنانے کے لیے تلاش کریں گے, لکڑی وہاں سے لیں گے, کیلے وہاں سے لیں گے, ہر جگہ سے اس کا مٹیریل آمادہ کر کے جب بنا لیں گے, پہلے نچلا حصہ, پھر اوپر والا حصہ, پھر اس سے اوپر والا حصہ, یہ کرسی تیار ہوگی. وہ کرسی جو آپ کے ذہن میں تھی سب سے آخر میں جا کر تیار ہوگی, ہوگی نا ایسے ہی. یعنی جو عالم نور کے اندر پہلا ہوتا ہے عالم مادہ میں سب سے آخر ہوتا ہے. پتا نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. جو عالم نور میں پہلا ہوتا ہے اس عالم مادہ میں سب سے آخر میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے آنے کے لیے کچھ مقدمات چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. اس لیے 1,24,001 انبیاء بھیجے پروردگار نے تاکہ سارے وسائل فراہم ہو جائیں اس نور محمد مصطفیٰ کے لیے, جس کو اس کائنات میں آنا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا آپ لوگوں کو زندہ اور سلامت رکھے. اب بات آ گئی دم مست قلندر علی علی. یہ قلندر تھے کون؟ من سگے کوئے شیر یزدان ہستم. قلندر وہ ہیں جو علی کی گلی کا کتا بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں. بھائی اپنی اپنی قسمت ہے, جو گلی تک آ جاتا ہے وہ قلندر بن جاتا ہے, اور جو در کی چوکھٹ تک آ جاتا ہے وہ سلمان بن جاتا ہے, اور جو در کی چوکھٹ کراس کر کے اندر گھر میں چلا جاتا ہے وہ فضہ بن جاتا ہے. اور اس کی کوئی عام منزلت نہیں ہوتی, اس کی منزلت اتنی بلند ہوتی ہے کہ حسن اور حسین ماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یہ گھرانہ عجیب ہے, یہ گھرانہ عجیب بے اس معنی میں کہ جو آ جائے اس کو عطا کرتا ہے, جو گلی تک آ جائے اس کو بھی کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، کوئی اس در سے خالی ہاتھ گیا ہی نہیں، جو آیا ہے ہاتھ جھولی بھر کے لے کے گیا ہے، جو گلی تک آ گیا کہا کم سے کم وفاداری آ جائے گی۔ وفا اگر دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ اہل بیت سے نزدیک ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی قلندر نے سگ کیوں کہا، کتا کیوں کہا، کوئی اور جانور کہہ دیتے، بلی کہہ دیتے، اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں، کہنا بلی گھر کی وفادار ہوتی ہے، گھر والوں کی وفادار نہیں ہوتی۔ آپ گھر تبدیل کریں، بلی گھر میں رہ جائے گی، آپ چلے جائیے، لیکن کتا گھر والوں کا وفادار ہوتا ہے۔ جہاں جہاں گھر والے جاتے ہیں وہاں وہاں کتا جاتا ہے۔ کتے کو گھر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، گھر والوں سے سروکار ہوتا ہے، کتا گھر والوں کا وفادار ہوتا ہے۔ اور کتا کرتا کیا ہے، گھر والوں کی پہرہ داری کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، وفاداری اتنی کہ اگر وقت آئے تو اپنی جان دے دیتا ہے گھر والوں کے لیے۔ قلندر نے یہ نہیں کہا کہ میں بلی ہوں، قلندر نے یہ کہا میں کتا ہوں، اور کتا گھر والوں کا وفادار ہوتا ہے۔ اب اگر سمجھنا ہو کہ قلندر ہے کیا تو یہ نہ سوچا کرو کہ قلندر کیا ہے، اب میں جملے پلٹ رہا ہوں، قلندر کی منزلہ جو ہو جو نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ قلندر نے بھی اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہا ہے۔ اب جو قلندر کا دم بھرتے ہیں کم سے کم اسی قلندر کی ہی وجہ سے علی کے در تک تو آ جائیں۔ مجھے نہیں بحث کہ قلندر کا مقام کیا ہے، قلندر کی کیا، نہیں، مجھے اس شعر سے مطلب ہے کہ شعر قلندر کا بتا رہا ہے کہ جس کو علی کی گلی مل جاتا ہے وہ اہل بیت سے وفادار ہو جاتا ہے۔ یہ رستہ تو دکھا گئے نا کہ علی کی گلی میں ہی آ جاؤ، کم سے کم اہل بیت سے وفادار ہو جاؤ، اہل بیت سے وفادار ہو جاؤ، اور ان سے وفا تمہیں انسان بنا دے گی، ان سے وفا تمہیں انسان بنا دے گی۔ اور جو انسان بن جائے گا وہی محب اہل بیت ہوگا۔ بس عزیز، وقت میں دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بات یہی روک رہا ہوں۔ آج 19 ماہ مبارک رمضان، اللہ اکبر، باتیں بہت ساری، یقین مانے اس منبر پر بیٹھنے کے بعد یہ احساس نہیں رہتا کہ کہیں کمی ہو، نہیں، اس گھر کے فضائل اتنے سارے ہیں کہ عقل متحیر ہو جاتی ہے کس موتی کو لا کر پیش کروں اور کس گوہر کو چھوڑ دوں۔ میں نہیں سمجھ میں آتا واقعا، یعنی مبالغے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس ممبر پر بیٹھنے کے بعد میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کیا بیان کروں اور کیا چھوڑ دوں۔ ابھی عالم نور میں ہیں، اور عالم نور میں ابھی ان کی ذات کے فضائل ابھی شروع نہیں کیے میں نے، کل شاید اسم کے فضائل بیان کر سکوں کسی حد تک، ان کے نام کے فضائل کتنے ہیں، جب نام کے فضائل پتہ چل جائیں گے کہ علی کے نام کی فضیلت کیا ہے، عالم نور میں صرف نام کی فضیلت، تو عالم نور کے بعد پھر عالم مادہ میں نام کی فضیلت کیا ہے، جب نام کی فضیلت سمجھ میں آئے گی پھر ذات کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ لیکن وہ ذات جو اتنے فضائل کی مالک ہے آج کوفہ میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ عزیزوں آج پرسہ دینا ہے، ایک زخمی باپ کا بیٹیوں کو جا کے پرسہ دینا ہے۔ آج کوفے میں علی کے گھر سے تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ایک صدا اور بلند ہو رہی ہے، ہائے بابا۔ اور یہ صدائیں کس کی ہیں؟ یہاں اس کا پرسہ دینا ہے جو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتا تھا، آج اس کے اپنے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج اس زینب کو پرسہ دینا ہے جس کا دل لرز رہا ہے، دل زینب بہت مستر ہے، بار بار بابا کے پاس آتی ہیں، بابا کا چہرہ دیکھتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، مڑ پلٹ کے چلی جاتی ہیں۔ آج اس ام کلثوم کو بابا کا پرسہ دینا ہے کہ جس کے دن میں ہزار طرح کے خدشات ہیں بابا کی نسبت۔ کل تذکرہ کیا تھا نا، بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور جب علی کا زخم اور علی کی ریش کو خون میں رنگا ہوا زینب دیکھتی ہوں گی تو زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی مجھے نہیں پتا۔ میں کہہ دوں گا کہ علی کی ریش خون میں رنگ گئی، آپ سن دیں گے، آپ کا سننا بھی آسان، میرا کہنا بھی آسان، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ زینب کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج پرسہ دینا ہے حسنین کو، بابا کا پرسہ دینا ہے، اور اس انداز سے پرسہ دینا ہے کہ جیسے حسنین کی شفقت اور رحمت یتیموں پر تھی، ویسے ہی ہمیں آج حسنین کو پرسہ دینا ہے کہ بابا دنیا سے جا رہے ہیں اور کس عالم میں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ میرے مولا جب ضربت سر پر لگی ہے ایک بار گھر میں لا کر لٹا دیا گیا. وہ علی کے جو پہلوانوں کو ٹکنے نہیں دیکھا تھا، مرحب کو پچھاڑ دیا، انتر کو پچھاڑ دیا، لیکن یہ ایک ضربت جو لگی ہے اس کے بعد علی کے چہرے کی رنگت بدل گئی. جب لوگ لے کر آئے نا ابن ملجم کو، پکڑ کر لے کر آئے اور رسیاں باندھی ہوئی تھیں ابن ملجم کے ہاتھ میں، رسیوں سے باندھا ہوا ہاتھوں کو، اور لا کر علی کے سامنے پیش کر دیا. ایک بار علی نے کہا حسن سے، کہا بیٹا حسن اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود اس سے انتقام لوں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا نا تو اس کو ایک ضربت مارنا اگر انتقام لینا بھی ہو، ورنہ قصاص لینے میں اور معاف کرنے میں تمہیں اختیار ہے. اس ملعون نے سر کو اٹھا کر کہا علی آپ وصیتیں کر لیجئے، اس زہر کو، اس تلوار کو میں نے 1000 دینار کا خریدا تھا، اور 1000 دینار کا زہر اس تلوار میں پلایا ہے، اس تلوار میں ڈبو، اس تلوار کو 1000 دینار کے زہر میں ڈبو کر رکھا ہے، اور یقین مانی علی اس زہر کا اگر ایک قطرہ دریا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو دریا میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب مر جائیں گی. اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. کیا یہ آواز زینب کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ کیا یہ آواز ام کلثوم کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ ایک بار علی نے چہرے کی طرف نگاہ کر کے دیکھا اس ملعون کی طرف، اور 2-3 جملے کہے، کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرے ساتھ نیکی نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ احسان نہیں کیا؟ کہا ہاں ہاں اچھے امام تھے. جب یہ کہا نا تو ایک بار کہا بیٹا حسن ایسا کرو، ارے قیدی ہے، قیدی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا جاتا ہے، ارے اس کے ہاتھوں کی رسی بہت زیادہ سختی سے بندھی ہوئی ہے، ایسا کرو گرہوں کو ڈھیلا کر دو، ڈھیلا کر دو تاکہ اس کے ہاتھ تھوڑے سے آزاد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسی قیدی کو تکلیف میں مبتلا کر دے. میں کہوں گا مولا، مولا آپ کو ابن ملجم کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کا اتنا خیال ہے، لیکن ہاں آپ کی آل ہوگی اور پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، زینب کے ہاتھ پسے گردن، ام کلثوم کے ہاتھ پسے گردن، ہاں ایک چھوٹی بچی بھی ہوگی جس کے ہاتھ پسے گردن نہیں. ارے گردن کو رسی سے باندھا گیا ہوگا اور اس انداز سے باندھا گیا ہوگا کہ جب سفر چلتا، قافلہ چلتا تھا نا تو حسین کی 4 سالہ بچی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا اے بچی کیا ہے، تو پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ کہا جب میری پھپھیاں اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتی ہے نا میرے گلے کی رسی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ سکینہ کے لیے سانس لینا مشکل. دودھ لایا گیا، میرے مولا کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، مولا نے دودھ کا جام اپنے قاتل کو پیش کر دیا کہ یہ بھی صبح سے بھوکا پیاسا ہے. مولا قاتل کی بھوک کا اتنا احساس کیا آپ نے، بڑا خیال کیا آپ نے، قیدی ہے نا آپ کی قید میں آ گیا، اب آپ اس کا خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو بھوکا ہو، کہیں ایسا نہ ہو پیاسا ہو. لیکن ہاں مولا آئیے ایک منظر اور دکھائیں، کربلا کی راہ، کوفہ اور شام کی راہ کے درمیان کہ جب قافلہ چلا اور ایک منزل پر رکا ہے نا تو عمر سعد کا سپاہی مشک میں پانی لے کر آگے بڑھا ہے، سب کو پلانا شروع کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے سکینہ کی نگاہیں مشک میں موجود پانی کے اوپر کہ شاید مجھے بھی پلائے گا. اس کی نگاہ جیسے ہی سکینہ پر پڑ رہی، کہا پانی پینا چاہتی ہے؟ کہا ہاں ہاں پیاسی ہوں، پانی پینا چاہتی ہوں. اس ملعون نے سارے لشکر والوں کو سیراب کیا، جانوروں کو پانی پلا دیا، اب جو پانی بچ گیا نا لا کے سکینہ کی طرف بڑا. سکینہ شاید یہ سمجھی ارے قیدی کا خیال کر کے سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے. ملعون نے مشک کا پانی سکینہ کے سامنے گرانا شروع کیا، پانی گرتا جاتا تھا، سکینہ اجرک من اللہ دودھ دے دیا مولا نے، کہا اس کو زندان میں ڈال دو، زندان میں ڈال دیا. اب آپ تصور کیجئے کہ اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس میں باپ کے سر پر ضربت لگی ہوئی اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو. کبھی زینب آتی تھی بابا کے ماتھے کو چومتی تھی، کبھی ام کلثوم آتی تھی بابا کے لبوں پہ بوسے دے کے کہتی تھی بابا بابا کس نے آپ کا یہ حال بنا دیا بابا، ارے بابا بابا عید میں چند دن رہ گئے ہیں، نماز عید پڑھا لیجئے گا پھر جائیے گا بابا، بابا ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن رہ گئے ہیں بابا، ارے بابا روزے پورے رکھ لیجئے گا پھر جائیے گا بابا، شاید کہتی ہوں گی بابا بابا جب اماں گئی تھی نا دنیا سے آپ نے گلے لگا کر تسلی دی تھی بابا، بابا آپ کے جانے کے بعد ارے زینب کو کون تسلی دے گا، وہ غربت اجرک من اللہ اجرک من اللہ، کون تسلی دے گا، میں کہوں گا شہزادی شہزادی ابھی حسن اور حسین موجود ہیں، ارے بابا جائیں گے جنازہ اٹھ جائے گا حسن گلے سے لگا لیں گے حسین تسلی دے دیں گے، لیکن کربلا میں کوئی نہ ہوگا جو حسین کے جانے کے بعد آپ کو تسلی دے سکے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایک بار امام حسن گھر سے باہر نکلے، اب جب باہر نکلے تو اصحاب سے کہا چلے جاؤ تمہارے مولا کا حکم میں چلے جاؤ، سب چلے گئے امام حسن پھر آئے، اور جب دوبارہ دروازے سے باہر نکلے نا تو اسبغ بن نباتا بیٹھے ہوئے تھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہا اسبغ جاتے کیوں نہیں، کیا سنا نہیں کہ میرے بابا نے کہا ہے چلے جاؤ، سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے، کہا آقا زادے جن کی ٹانگوں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے لیکن مولا کا غم ایسا ہے کہ اسبق کی ٹانگیں جواب دے گئی چلا نہیں جا رہا، آقا زادے ایک بار ذرا مولا کے چہرے کی زیارت کروا دیجئے، ہاں عزیزوں اسبق کہتے ہیں کہ حسن اندر گئے باہر آئے میرا ہاتھ پکڑا مجھے لے کر میرے مولا کے پاس گئے، اب جو مولا کے چہرے کی تصویر اسبق نے کھینچی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اسبق کہتے ہیں میں نے اس عالم میں اپنے مولا کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ارے پوری داڑھی سفید داڑھی لال ہو رہی تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا، وہ پٹی زرد رنگ کی جو ماتھے پر باندھی گئی تھی نا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جسم کا حصہ ہے کہ پٹی ہے، ارے اتنا خون نچڑ گیا تھا علی کا کہ چہرے پر بندھی ہوئی پٹی زرد اور علی کا چہرے کا رنگ ایک جیسا ہو گیا تھا، اسبق کو دیکھ کے میرے مولا نے کہا اسبق کیا چاہتا ہے، کہا مولا مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، مولا اب آخری لمحات ہیں مجھے نہیں پتا مولا کیا آپ سے کب زیارت ہوگی، مولا مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی روایت مجھے بتا دیجئے کہ جو میں جب آپ کی یاد آئے تو روایت یاد کر لیا کروں، کہاں عزبت بیٹھ جاؤ، ارے علی ہے نا آئے ہوئے سائل کو واپس نہیں پلٹا تھا، اگر قاتل بھی تلوار مانگتا ہے تو تلوار دے دیتا ہے، یہ تو آیا ہوا اپنا صحابی ہے روایت کا تقاضا کر رہا ہے، کہا عزبت جانتے ہو جب رسول خدا زندہ تھے نا میرے بھائی نے ابن عم نے مجھ سے کہا یا علی منبر پر جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ اپنا غلط نصب نہ ملانا، اپنے آقا کو نہ چھوڑنا، اور اجرت ادا کر دینا، اجیر کی اجرت ادا کر دینا، میں نے جا کر بے اے نہیں یہی حدیث بیان کر دی، لوگوں نے کہا کہ یا علی یہ کس کی حدیث ہے، کہا میرے بھائی نے کہا تھا یہ حدیث بیان کر دو، کہا حدیث مبہم ہے حدیث کا معنی واضح نہیں، جا کے پوچھ کے آئیے کہ معنی کیا ہے، ایک بار میں پھر رسول کی خدمت میں آیا رسول سے حدیث کے معنی پوچھے، اور پوچھنے کے بعد جب میں آیا ہوں منبر پر میں نے آ کے کہا کہ رسول کہہ رہے ہیں اپنا غلط نصب نہ بتانا، دیکھو میں تمہاری تم میری امت ہوں میں تمہارا باپ ہوں، ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ سے بے وفائی کر کے کسی اور کی طرف چلے جانا، ہاں عزیزوں کہا میں تمہارا آقا ہوں تم سب کے سب میرے چاہنے والے ہو، ایسا نہ ہو مجھے چھوڑ دینا، اور آخری وصیت آخری بات جو کہی تھی کہا اجیر کی اجرت اس کو دے دینا، ارے میرا اجر رسالت ادا کر دینا، ایسا نہ ہو کہ اجر رسالت ادا کرنے میں کوتاہی کر دو، اسبق کہتے ہیں میں نے یہ روایت بیان کر دی، بیان کرنے کے بعد وقت گزر گیا، میں کہوں گا اسبق یہ تین جملے تم نے بیان کر دیے، تین جملوں میں مجھے دو جملوں کا نہیں پتا کہ کتنا خیال کیا، لیکن ہاں تیسرے جملے کا اجیر کی اجرت کا امت نے بہت خیال کیا، اور کس انداز سے خیال کیا، اجر رسالت ادا کیا، کربلا کے میدان میں ارے خیمے جلائے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، نبی سکینہ کے تباچے مارے گئے، بالیاں اتار لی گئی، خانوں کانوں سے خون بہتا رہا، اس طرح سے اجر رسالت، بس عزیزوں آخری وقت آیا علی کا، علی نے ایک بار بیٹا حسن ادھر آؤ تبرکات امام حسن کے حوالے کی ہے،
تبرکات امام حسن کے حوالے کرنے کے بعد سارے اہل بیت کو جمع کیا، ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا. ایک ماں تھی جو سر جھکا کر آگے بڑھی اور کہا، مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ ارے سب کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دے دیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ میرے مولا نے کہا، ارے میرے حسین کو بلاؤ، حسین آئے، عباس کو بلاؤ، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بیٹا عباس جانتا ہے نا حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، کل کربلا میں حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. کل کربلا میں حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. عزیزوں یہی بات تھی جب خیمہ گاہ میں حسین نے چراغ بجھا دیا، اور بجھانے کے بعد ایک بار کہا چلے جاؤ، سب اٹھے تھے، سب نے کہا تھا مولا اپنے در سے اچھا در بتا دیجئے، اپنے گھر سے اچھا گھر بتا دیجئے، وہ جواب جو شہزادی کو روزے محشر دینا ہے وہ بتا دیجئے، ہم چلے جائیں گے. لیکن ہاں علی کا لال کھڑا ہوا تھا، قمر بنی ہاشم کھڑا ہوا تھا، حسین کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا، یا مولا اے مولا کچھ نہیں کہہ پایا، پھر کہا تھا اے آقا کچھ نہیں کہہ پایا، ایک بار رخ کو موڑا تھا نجف کی طرف، بابا آخری وصیت کی تھی حسین کو نہ چھوڑنا، لیکن ہاں بابا وہ آقا کہہ رہے ہیں چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون ظلم ایام قلبی انقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پردگارا ظلم و جور بہت بڑھ چکا، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.